पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी सदारती इंतखाबात बराए 2020 के लिए वोटिंग आज मंगल को हो रही है। इस बार सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक नायब सदर जो बाइडन अमरीका के 46वें सदर बनने के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। कमला हैरिस और माइक पेंस नायब सदारत के उम्मीदवार हैं। 9.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स अर्ली वोटिंग के जरिए अपना हक रायदेही इस्तेमाल कर चुके हैं। अमरीका में सदर का इंतखाब अवामी वोट के जरिए चुने गए इलेक्टोरल वोटों की तादाद पर होता है। अमरीका के सदारती इंतखाबात में हमेशा ही चंद रियासतों को बड़ी अहमियत हासिल रहती है, जिन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है, और रियासत पेंसिल्वेनिया भी इन्हीं रियासतों में से एक है। और रियासत की इसी अहमियत के पेश नज़र दोनों सदारती उम्मीदवारों नायब सदर जो बाइडन और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इसका दौरा किया और जलसों से खिताब किया। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ट्रंप और बाइडन के दरमियान पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा समेत कई रियासतों में सख्त मुकाबले की तवक्को है, और सिलेक्शन का फैसला मैदान जंग बनने वाली इन रियासतों के नताइज ही करेंगे। अखबार यूएसए टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इन सख्त मुकाबले की रियासतों में हालिया दिनों में अपनी पोजीशन को बेहतर किया है, ताहम बाइडन अब भी कई रियासतों में सबकत लिए हुए दिखाई देते हैं, ताहम ये बढ़तरी थोड़े से पॉइंट्स की है। अमरीकी निजाम इंतखाब में अवामी वोट के बजाय इलेक्टोरल वोट सदर को मुंतखब करता है। किसी उम्मीदवार को कामयाब होने के लिए अवामी वोट के जरिए जीतने वाले 538 इलेक्टोरल कॉलेज के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वोटों में से 270 वोट हासिल करना होते हैं। फ्लोरिडा के 29 इलेक्टोरल वोट हैं और इसलिए इसे सबसे बड़ी स्विंग स्टेट भी कहा जाता है। स्विंग स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जिसका वोट किसी भी उम्मीदवार के हक में जा सकता है और यूं इलेक्शन के नतीज पर फैसला कुन अंदाज में असरअंदाज हो सकता है। रियासत पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट हैं। सन 2016 के सदारती इंतखाब में सदर ट्रंप ने इस रियासत में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी। सियासी मुबसरीन कहते हैं कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जमातों के मंशूर मुख्तलिफ बिरादरियों की सियासी और माशी तरजीहात दोनों मुहिमात के मरकजी निकात के अलावा अमरीका के देही इलाकों में वोटरों की सोच का रुझान इलेक्शन के नतायज को फैसला कुन बनाने में अहम तरीन अवामिल होंगे। आज दुनिया भर की नजरें अमरीका के सदारती इंतखाब की जानिब मबसूल हैं और लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि क्या इस इंतखाब के नतीजे में मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा 4 बरस के लिए सदर मुंतखब हो जाते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उनके मद्दे मुकाबिल साबिक नायब सदर जो बाइडन कामयाबी हासिल कर पाते हैं। और अब दूसरी खबरें। दाइश ने काबुल यूनिवर्सिटी में हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, ताहम अफगानिस्तान के अव्वल नायब सदर अमरुल्ला सालेह का कहना है कि गुज़श्ता रोज होने वाले दहशतगर्द हमले में जो हिकमत अमली इख्तियार की गई वह हक्कानी नेटवर्क के तरीक़ेकार से मुमासलत रखती है। फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में अमरुल्ला सालेह का कहना था कि इस दहशतगर्द हमले के जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उनमें दहशतगर्दों के सामान से बरामद होने वाला तालिबान का झंडा भी है। इसके अलावा दहशतगर्दों ने यूनिवर्सिटी की दीवारों पर तालिबान जिंदाबाद के रिवायती जुमले भी तहरीर किए हैं। यूं उनके ख्याल में दहशतगर्दों की तरफ से इख्तियार किए जाने वाला तरीक़ेकार हक्कानी नेटवर्क से मिलता जुलता है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक दाइश के इस हमले में 22 अफराद हलाक और 27 जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के आला तरीन मुसालहतकार जलम खलीलजाद का कहना है कि उनके ख्याल में यह हमला दाइश के खुरासान ग्रुप ने किया है। उन्होंने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह ग्रुप तमाम फरीकैन का मुश्तरका दुश्मन ग्रुप है। दोहा में कायम तालिबान के दफ्तर के तर्जुमान अहमदुल्ला वासिख का कहना है कि यूनिवर्सिटी की दीवारों पर जो नारे दर्ज हैं वो खुद अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS ने लिखे हैं। उन्होंने इस हमले की मजम्मत की है, लेकिन अफगानिस्तान के सदारती तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी का कहना है कि अगर तालिबान इस हमले की मजम्मत करते हैं तो उन्हें इस बात का आज़म भी करना चाहिए कि वो लोगों के कत्लेआम से इज्तनाब करते हुए फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए रजामंद हैं। खबरें खत्म हुईं।
अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज शो के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद उम्मीद से आपने खबरें सुनी और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की अहम रिपोर्टें। पाकिस्तान, जनूबी एशिया और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और रिपोर्टों के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज इस शहसुर्खी के साथ। अमरीका में सदारती इंतखाबात 2020 के लिए वोटिंग आज मंगल के रोज हो रही है। इस बार सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक नायब सदर जो बाइडन अमरीका के 40वें सदर बनने के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। कामला हैरिस और माइक पेंस नायब सदारत के उम्मीदवार हैं। 9.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स अर्ली वोटिंग के जरिए अपना हक की रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। अमरीका में सदर का इंतखाब अवामी वोट के जरिए चुने गए इलेक्ट्रल वोटों की तादाद पर होता है। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 इलेक्ट्रल वोटों की जरूरत होती है। अमरीका के सदारती इंतखाबात में हमेशा ही चंद रियासतों को बड़ी अहमियत हासिल रहती है जिन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहा जाता है और रियासत पेंसिल्वानिया भी इन्हीं रियासतों में से एक है। और रियासत की इसी अहमियत के पेश नज़र दोनों सदारती उम्मीदवारों नायब सदर जो बाइडन और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इसका दौरा भी किया और जलसों से खिताब भी किया। इसी की तफसीलात बताएंगे अभी थोड़ी देर में कमर अब्बास जाफरी। अमरीका में सदारत का फैसला पॉपुलर वोट पर नहीं होता। सदर के चुनाव का फैसला एक ऐसे निज़ाम के जरिए होता है जिसके दो मराहिल हैं। इस निज़ाम के तहत रियासत की सतह पर डाले गए वोटों के बाद इलेक्ट्रल कॉलेज तश्कील पाता है और फिर ये इलेक्ट्रल कॉलेज या डेलीगेट सदर को मुंतखब करते हैं। अमरीकी निज़ाम के तहत हर रियासत में इसकी आबादी के तनासब से डेलीगेट्स की तादाद मखसूस है और जिस रियासत में जिस जमात को कुल वोटों में बढ़तरी हासिल होती है उस रियासत में उसी पार्टी के तमाम डेलीगेट्स कामयाब तसव्वुर होते हैं यानी आम आवाम के वोट से ये इलेक्ट्रल कॉलेज तश्कील पाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के एक फौजी सदर अयूब खान ने इसी निजाम से मुतासिर होकर बुनियादी जमहूरियत का निजाम मुल्क में मुतारिफ कराया था। हमारे साथी शहनाज अजीज ने इस बारे में दो मुमताज माहरीन डॉक्टर तैयब महमूद और डॉक्टर आदिल नजम से बात की है। डॉक्टर तैयब महमूद बताते हैं
ये मुशाबहत बहुत सतही है और जो सिर्फ इस हद तक है कि बेसिक डेमोक्रेसीज का जो प्रोग्राम था 1962 के आईन के तहत उसमें भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था बल्कि जो वोटर है वो एक नुमाइंदा बेसिक डेमोक्रेसीज के मेंबर को का इंतखाब किया जाता था और फिर वो बेसिक डेमोक्रेसीज के जो मेंबर हैं जिनकी कुल तादाद चंद हजार थी सदर का और पार्लियामेंट के असेंबलियों के मेंबरान का इंतखाब करते थे। वो सिस्टम नहीं है अमरीका का जो हाउस ऑफ डेलीगेट है वो तो जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं वो उस तनासिब से वो पार्टी जो है वो नामजद करती है कि कौन लोग नुमाइंदे होंगे जो सदर के लिए वोट डालेंगे। डॉक्टर आदिल नजम की बात आगे आते हुए मैं कहूंगा कि पिछला भी जो इलेक्शन हुआ है तो जो जिसको ज्यादा वोट पड़े वो सदर मुंतखब नहीं हुआ। हिलरी क्लिंटन के ज्यादा वोट थे बनिस्बत ट्रंप साहब के लेकिन चूंकि उनकी तफरीक रियासतों के हिसाब से मुख्तलिफ थी इसलिए बात आगे न बढ़ी। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि जो बेसिक डेमोक्रेसी था वो जरा मुख्तलिफ था लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही था कि वोट जो है वो वोटर नहीं डालेगा, वोटर किसी को इलेक्ट करेगा और वो जो किसी है वो आगे सदर को इलेक्ट करे। ये जो बात है ये आपको पाकिस्तान के इलेक्शन में अभी होती है जैसे सेनेट और इन अ वे जो बेसिक डेमोक्रेसी थी जो अयूब साहब की दैट वाज मोर लाइक कि अमेरिका जहां से शुरू हुआ था तो अमेरिका में भी शुरू में जो अब आप इलेक्ट्रल वोट डालते थे इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए तो आप मुख्तलिफ लोगों को डालते थे और आप वो लोग उनकी निशानदेही हो सकती थी। फिर वो एक बैठते थे जिसको हम इलेक्ट्रल कॉलेज कहते थे और वो फैसला करते थे प्रेसिडेंट के वोट का। जब पार्टीज ने देखा कि इससे तो इन लोगों के पास जरा ज्यादा पावर हो गई है और कई दो इलेक्शन ऐसे हुई जिसमें वो जो इलेक्ट्रल वोटर थे वो आगे पीछे हुए तो फिर पार्टीज ने अपना कंट्रोल ज्यादा कर दिया। इंटरेस्टिंग बात जैसे डॉक्टर साहब ने भी कही कि पिछला इलेक्शन भी और जॉर्ज बुश का भी जो इलेक्शन था वो दो रीसेंट ऐसे इलेक्शन थे जहां जिसने पॉपुलर वोट जीता मतलब ये जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े वो सदर नहीं बना। 1824 में जॉन क्विंसी एडम्स जो थे वो जब सदर बने तो वो भी पॉपुलर वोट के साथ नहीं बने। तो ऐसे कोई पिछले 5 या 6 बार हुआ है कि एक शख्स जो है वो प्रेसिडेंट बनता है लेकिन उसको सबसे ज्यादा वोट नहीं पड़ते।
ये अब बात करते हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात में उन रियासतों की जिन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है और जिनको बड़ी अहमियत हासिल रहती है। रियासत पेंसिल्वानिया भी इन्हीं रियासतों में से एक है। रियासत की इसी अहमियत के पेश नजर दोनों सदारती उम्मीदवारों ने बार बार इसका दौरा किया और जलसों से खिताब किया। मजीद तफसीलात के साथ कमर अब्बास जाफरी।
ریاست پنسلوینیا کے شمار ایسی ریاستوں میں ہو رہا ہے جہاں 2020 کے صدارتی انتخاب کے دوران کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. ریاست کے ووٹرز کسی بھی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈال کر انتخابات کے نتائج پر فیصلہ کن طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس ریاست کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن نے پیر کو ایک دوسرے کے مقابلے میں جلسوں سے خطاب کیا. الیکشن سے ایک ہفتے قبل دونوں امیدواروں نے ایسے ووٹرز پر توجہ دی جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ ڈالیں گے. 3 نومبر کے الیکشن کے لیے اس سال مہمات کی روایتی گہما گہمی کرونا وائرس کے باعث گزشتہ کچھ مہینوں میں مان پڑ گئی تھی, لیکن آخری صدارتی مباحثے کے بعد دونوں طرف سے جلسوں اور بیانات میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے. بہت سے امریکی ووٹرز ڈاک کے ذریعے یا آرلی ووٹنگ کی سہولت استعمال کر کے اپنے ووٹ ڈال رہے ہیں. سیاسی مبصرین کے مطابق ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان پینسلوینیا اور فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں سخت مقابلے کی توقع ہے, اور اس الیکشن کا فیصلہ میدان جنگ بننے والی ان ریاستوں کو نتائج ہی کریں گے. پیر کو آنے والے جلسوں میں ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جہاں ریپبلکن جماعت کے صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار بائیڈن نے اپنے اپنے منشوروں کو بیان کیا, وہیں انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات بھی عائد کیے. بائیڈن نے الزام لگایا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے وائرس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, جبکہ صدر ٹرمپ نے بائیڈن کے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے اپنے اقدامات کا ذکر کیا. بائیڈن نے ریاست کے شہر چیسٹر میں مہم کے دوران دعویٰ کیا کہ ٹرمپ امریکی صدارت کے لیے ناموزو ہیں اور وہ کرونا بحران میں امریکہ کی رہنمائی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. اس سے چند گھنٹے قبل صدر ٹرمپ نے بائیڈن کو ایک قابل رحم صدارتی امیدوار قرار دیا تھا. پینسلوینیا میں بائیڈن نے 2 مقامات پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہفتے کو خطاب کیا, جہاں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئندہ دنوں میں آئیوا, وسکانسن, جارجیا اور فلوریڈا جیسی کئی ریاستوں میں ایسے ہی منعقدہ جلسوں سے خطاب کریں گے. دونوں امیدواروں کی ایک دوسرے پر تنقید جاری ہے. ٹرمپ اکثر بائیڈن کے دورے نائب صدارت میں ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر بدعنوانی کا الزام لگاتے ہیں, جبکہ بائیڈن نے ٹرمپ کو نسلی تفاوت کو ہوا دینے کا الزام دے کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے. پینسلوینیا اور فلوریڈا کو 2020 کے الیکشن میں 2 بڑی سوئنگ ریاستیں تصور کیا جاتا ہے. ان کے علاوہ ماہرین کے مطابق وسکانسن, نیواڈا, اوہایو, ایریزونا اور حتیٰ کہ روایتی طور پر سرخ یعنی ریپبلکن ریاست ٹیکسس میں بھی بہت قریبی مقابلے کے انتخابی مارکے ہو سکتے ہیں. اخبار یو ایس اے ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ان سخت مقابلے والی ریاستوں میں حالیہ دنوں میں اپنی پوزیشن کو بہتر کیا ہے, تاہم بائیڈن اب بھی کئی ریاستوں میں سبقت لیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تاہم یہ برتری تھوڑے سے پوائنٹس کی ہے. امریکی نظام انتخاب میں عوامی ووٹ کی بجائے الیکٹرل ووٹ صدر کو منتخب کرتا ہے. کسی امیدوار کو کامیاب ہونے کے لیے عوامی ووٹ کے ذریعے جیتنے والے 538 الیکٹرل کالج کے نمائندوں پر مشتمل ووٹوں میں سے 270 ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں. فلوریڈا کے 29 الیکٹرل ووٹ ہیں اور اس لیے اسے سب سے بڑی سوئنگ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے. سوئنگ اسٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جس کا ووٹ کسی بھی امیدوار کے حق میں جا سکتا ہے اور یوں الیکشن کے نتائج پر فیصلہ کن انداز میں اثر انداز ہو سکتا ہے, لیکن یہ پیش گوئی کرنا انتہائی مشکل ہے کہ ریاست فلوریڈا میں مقیم ووٹر کس پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. ریاست پینسلوینیا کے 20 الیکٹرل ووٹ ہیں. 2016 کے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ نے اس ریاست میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہلری کلنٹن کو شکست دی تھی. سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعتوں کے منشور مختلف برادریوں کی سیاسی اور معاشی ترجیحات دونوں مہمات کے مرکزی نکات کے علاوہ امریکہ کے دیہی علاقوں میں ووٹروں کی سوچ کا رجحان الیکشن کے نتائج کو فیصلہ کن بنانے میں اہم ترین عوامل ہوں گے. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
آج دنیا بھر کی نظریں امریکہ کے صدارتی انتخاب کی جانب مبذول ہیں اور لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ کیا اس انتخاب کے نتیجے میں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ 4 برس کے لیے صدر منتخب ہو جاتے ہیں یا پھر ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے ان کے مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن کامیابی حاصل کرتے ہیں. برطانیہ کی خارجہ پالیسی سے متعلق ریسرچ گروپ چیتم ہاؤس کے ایک مضمون میں کہا گیا کہ گزشتہ 4 سالوں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ امریکہ میں جو پالیسیاں اپنائی جاتی ہیں ان کے اثرات دنیا بھر میں رونما ہوتے ہیں۔ ریسرچ گروپ کا مزید کہنا ہے کہ آئندہ منتخب ہونے والے صدر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کی سفارتی، اقتصادی اور فوجی حکمت عملیاں کیا ہوں گی، اور خاص طور پر یہ کہ دنیا بھر میں موجود اتحاد اور کثیر ملکی اداروں کو امریکہ کس زاویے سے دیکھے گا۔ جو شخص بھی وائٹ ہاؤس میں راجمان ہوگی وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ امریکہ چین تعلقات اور عالمی معیشت کی صورت کیا ہوگی، اور اس حوالے سے امریکہ کے اتحادیوں پر اثرات اہم ہوں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے حواری بھی ان پالیسیوں سے متاثر ہوں گے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں قائم تحقیقی گروپ رشین انٹرنیشنل افیئرز کے آندرے کورڈونوف کہتے ہیں کہ روسی صدر پوٹن اور ان کے ارد گرد موجود لوگوں کی خواہش ہوگی کہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 4 برس کے لیے دوبارہ منتخب ہوں، کیونکہ بقول ان کے دنیاوی معاملات سے متعلق ان کے نقطۂ نظر کے حوالے سے صدر ٹرمپ کو وہ زیادہ موضوع تصور کرتے ہیں۔ تاہم کورڈونوف کا خیال ہے کہ دونوں امیدواروں میں سے جو بھی صدر منتخب ہو روس کی خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ بقول ان کے روسی خارجہ پالیسی میں کسی تبدیلی سے مغربی دنیا کو یہ تاثر مل سکتا ہے کہ روس کمزور ہو گیا ہے۔ روس کے متعدد سابق اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ روس امریکہ تعلقات میں اختلافات برقرار رہنے کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ روس سمجھتا ہے کہ امریکہ دنیا میں روس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم اس بات سے قطع نظر امریکہ بھر میں بہت سے لوگ اپنا کام چھوڑ کر تمام دن انتخاب کے نتائج اور جائزوں پر توجہ دیں گے۔ متعدد شہروں میں انتخاب کی کوریج دکھانے کے لیے بڑے سائز کی ٹیلی ویژن سکرینز لگائی گئی ہیں۔ امریکی سیاست کی دلچسپیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے غیر ملکی حکومتیں اکثر امریکی صدر کے انتخاب کو اپنے مخصوص مفادات کی روشنی میں دیکھتی ہیں۔ یونیورسٹی آف جارجیا میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر کیس مرے کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا منصب امریکہ کے اندر اور تمام دنیا میں انتہائی طاقتور منصب کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اس وقت دنیا بھر کی نظریں بیتابی اور توقعات کے ساتھ اسی انتخاب پر لگی ہوئی ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخاب کے بارے میں دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان کے عوام سیاسی اور حکومتی حلقوں میں حتمی نتائج کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی صدارتی انتخابات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد امریکہ سے بھارت کے تناظر میں مساوی رویہ دیکھنا چاہتا ہے، اور تنازع کشمیر کے معاملے پر واشنگٹن سے دونوں فریق ملکوں کے ساتھ یکساں پالیسی اپنائے جانے کی توقع ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان نے پاکستان کی سیاسی قیادت سے امریکی انتخابات اور کے پاک امریکہ متوقع نتائج پر بات چیت کی ہے۔ تفصیلات کے لیے پیش کرتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔
جرمن جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے امریکہ کے صدارتی انتخابات پر رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن رائے عامہ میں مقبول نظر آ رہے ہیں، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کی خاصیت ہے کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ چین کی وجہ سے بھارت کو اہمیت دیتا ہے، تاہم ان کے بقول واشنگٹن کی نئی دہلی کو خطے میں اہمیت دینے کا طرز عمل خامیوں پر مبنی ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے عوام سیاسی اور حکومتی حلقوں میں حتمی نتائج کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان کی عوام، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کی نظریں واشنگٹن ڈی سی پر ہیں کہ کل رات کو امریکی عوام کسے اپنا نیا سربراہ منتخب کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں مشاہد حسین سید کا خیال ہے کہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔
لگتا یہی ہے کہ شاید صدر بائیڈن بن جائیں گے، لیکن جو بھی اس کا فیصلہ ہو اس کے دورست نتائج ہوں گے دنیا کے لیے بھی، اور خاص طور پہ ہمارے خطے کے لیے بھی، کیونکہ امریکہ کے بڑے گہرے مفادات ہیں اس خطے میں جہاں پاکستان کا ایک قریبی کردار ہے۔
امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر سینیٹر شیری رحمان کا بھی کہنا ہے کہ انتخابات میں جو بھی کامیاب ہو پاکستان امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، جہاں اسے افغانستان یا خطے کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں شیری رحمان کا کہنا تھا کہ امریکی صدارتی انتخابات ایک مشکل ماحول میں ہو رہے ہیں جبکہ معاشرہ کے مختلف طبقات میں تقسیم پائی جاتی ہے۔
مشکل حالات میں الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ میں، کافی ان کا بھی معاشرہ تقسیم ہوا ہوا ہے، سیاہ فام کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، دوسرے حوالے سے۔ تو ابھی تو قبل از وقت ہوگا کہنا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، کیونکہ الیکشن الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کی رات کو ہی سب کچھ جب ریزلٹس آئیں گے تو کوئی تبصرہ کر سکیں گے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے میں نہیں سمجھتی کوئی واضح تبدیلی آئے گی امریکہ کے رویے میں.
سینٹ خارجہ امور کمیٹی کی رکن سینیٹر ستارہ یاس کہتی ہیں کہ ٹرمپ کے جیتنے کی صورت امریکہ کی جاری پالیسیوں میں زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی. البتہ بائیڈن کے اوول آفس سنبھالنے پر پاکستان سے متعلق پالیسی واضح ہو سکتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جغرافیائی اہمیت کا حامل ملک ہے، تاہم ٹرمپ جیتے یا بائیڈن، پاکستان کو اپنی گیم صحیح کھیلنے کی ضرورت ہے.
اگر ٹرمپ آ جاتا ہے تو وہ تو اپنی یہی جو چل رہا ہے وہ چلے گا، لیکن بائیڈن کے بعد دیر ول بی سم بیڈ نیوز آلسو اینڈ گڈ نیوز. بیڈ وہی ہوں گے کہ جی پالیسیز ان کی کم و بیشی چینج ہوں گی. چائنا اور یو ایس کا جو اس وقت آ رہا ہے ایشو، اس میں پھر رول آف پاکستان کا رول بہت زیادہ ہوگا اف وی پلے گڈ گیم.
پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کا خیال ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں ٹرمپ یا بائیڈن جو بھی اوول آفس میں براجمان ہوگا، اسلام آباد سے متعلق واشنگٹن کی پالیسی میں زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی. البتہ اسلام آباد اپنی بہتر خارجہ پالیسی سے خطے کے بدلتے حالات کو اپنے حق میں مفید بنا سکتا ہے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اور آئیے اب کچھ بات کرتے ہیں کابل یونیورسٹی میں ہونے والے حملے کی. افغانستان کے اول نائب صدر امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے دہشت گرد حملے میں جو حکمت عملی اختیار کی گئی وہ حقانی نیٹ ورک کے طریقہ کار سے مماثلت رکھتی ہے. فیس بک پر اپنی ایک پوسٹ میں امر اللہ صالح نے کہا کہ اس دہشت گرد حملے کے جو شواہد اکٹھے کیے گئے ان میں دہشت گردوں کے سامان سے برآمد ہونے والا طالبان کا جھنڈا بھی ہے. اس کے علاوہ دہشت گردوں نے یونیورسٹی کی دیواروں پر طالبان زندہ باد کے روایتی جملے بھی تحریر کیے جو ان کے خیال میں دہشت گردوں کی طرف سے اختیار کیا جانے والا طریقہ کار حقانی نیٹ ورک سے ملتا جلتا ہے. تاہم افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار سلم خلیل زاد نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ حملہ داعش کے خراسان گروپ نے کیا ہے. انہوں نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ گروپ تمام فریقین کا مشترکہ دشمن گروپ ہے. دوحا میں قائم طالبان کے دفتر کے ترجمان احمد اللہ واسق کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی دیواروں پر جو نعرے درج ہیں وہ خود افغانستان کی خفیہ ایجنسی نے لکھے ہیں. انہوں نے اس حملے کی مذمت کی لیکن افغانستان کے صدارت ترجمان صدیق صدیقی کا کہنا ہے کہ اگر طالبان اس حملے کی مذمت کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا عزم کا بھی اظہار کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے قتل عام سے اجتناب کرتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی کے لیے رضامند ہیں. یورپی ملک آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پیر کی شب 6 مختلف مقامات پر فائرنگ کے واقعات میں 4 افراد ہلاک اور کم از کم 15 زخمی ہوئے. ویانا پولیس چیف نے منگل کو نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ دہشت گردوں کے حملے میں 1 خاتون اور 2 مرد ہلاک ہوئے، جبکہ بعد ازاں سرکاری ٹیلی ویژن پر 1 اور خاتون کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی. پولیس چیف کے بقول پولیس نے جس حملہ آور کو نشانہ بنایا وہ وزیر داخلہ کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش کا حامی تھا، تاہم پولیس چیف نے ہلاک شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی. آسٹریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی اے کے مطابق زخمیوں میں سے 7 کی حالت تشویشناک ہے. وزارت داخلہ کے مطابق حملے کے بعد سرحدوں پر تلاشی سخت کر دی گئی اور منگل کے روز سکول بھی بند رکھے جا رہے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی دعائیں ویانا کے لوگوں کے ساتھ ہیں، معصوم لوگوں کے خلاف یہ حملے ہر صورت رکنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ امریکہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں آسٹریا، فرانس اور پورے یورپ کے ساتھ کھڑا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے بھی واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے آسٹریا کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. آسٹریا کے وزیر داخلہ نے ویانا میں فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ آسٹریا کے لیے ایک برا دن ہے. آسٹریا یورپ کے کئی ملکوں میں حالیہ برسوں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں سے اب تک محفوظ رہا ہے. ویانا کے میئر مائیکل لودوک کا کہنا ہے کہ منگل سے معمولات زندگی معمول پر آ جائیں گے، جبکہ شہر میں پولیس کی بھاری نفری موجود رہے گی. فرانس میں حالیہ دنوں میں شہر نیس میں چاقو کے حملے میں 3 افراد ہلاک ہوئے. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے جاری کردہ بیان میں ویانا میں ہونے والے واقعے پر صدمے اور دکھ کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کا یورپ ہے اور ان کے دشمنوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں ویانا میں ہونے والے واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں. یورپی کونسل کے صدر چارلز مائیکل کا بھی ایک ٹویٹ میں کہنا ہے کہ یورپ اس بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے.
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور آئیے اب آپ کو پاکستان لیے چلتے ہیں. پاکستان میں مہنگائی کی شرح گزشتہ ماہ سے سنگل یونٹ 10% سے کم کی شرح پر رہنے کے باوجود خوراک کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. خوراک کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی پر اضافے کا دباؤ برقرار ہے اور ماہ اکتوبر میں سالانہ بنیاد پر غذائی اشیاء کی قیمتیں 16.53% جبکہ ماہانہ بنیادوں پر 3.9% بڑھ گئیں. وزیر اعظم نے حالیہ ہفتوں میں مہنگائی میں اضافے پر کئی بار اپنی تشویش ظاہر کی ہے اور وفاقی وزراء کو قیمتوں میں کمی کے اقدامات لینے کی ہدایات کی ہیں. اسی بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان کی رپورٹ میں.
وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ستمبر میں مہنگائی کی شرح 9.04% تھی جو کہ اکتوبر میں معمولی کمی کے ساتھ 8.91% ہو گئی ہے. وزارت خزانہ کے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ سے ضروری غذائی اشیاء ٹماٹر، پیاز، مرغی، انڈے، چینی اور گندم کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک ماہ میں ٹماٹر 48%، پیاز 39% مہنگی ہوئی جبکہ اکتوبر میں مرغی 26%، انڈے 23% اور مسالہ جات 38% مہنگے ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق چینی اور گندم کی قیمت میں حالیہ مہینوں میں اضافہ ہوا ہے. چینی کی قیمت اکتوبر کے مہینے میں مزید 4.54% مہنگی ہوئی ہے جبکہ ایک ماہ میں گندم 8.40% اور گندم کی مصنوعات 8% مہنگی ہوئی ہیں. تاہم سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تازہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمت میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے. قیمتوں میں اضافے کو اگر سالانہ بنیاد پر دیکھا جائے تو گندم کی قیمت 52.21%، چاول 8.6%، انڈے 43.32% اور چینی 32.97% بڑی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ مہنگائی کی وجہ ذخیرہ اندازی کو قرار دیا اور کہا کہ ان کے خلاف اقدامات سے جلد قیمتوں میں اضافہ واپس لایا جائے گا. معاشی تجزیہ کار علی خضر کہتے ہیں کہ اگر شہریوں میں غیر غذائی مہنگائی کی شرح دیکھیں تو یہ 3.6% ہے اور اگر دیہات میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں تو یہ 17.7% ہے جو کہ بہت بڑا فرق ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافے کے باعث غیر غذائی اشیاء میں اضافہ نہیں ہو رہا.
گورنمنٹ کو جو ہے سبسڈی جو ہے اور کسی طرح کی ان پٹ پرائسز پہ دینی ہے تو دینی چاہیے, یا گورنمنٹ کو یہ ہے کہ بیج کی جو سپلائی ہے یا اور باقی کچھ اشیاء کی سپلائی ہے وہ احساس پروگرام کے تھرو ڈائریکٹ دینی چاہیے. جو سپورٹ پرائس ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے میرے خیال میں, تو وہ سبسڈی بالکل ہمیں دینی چاہیے اور وہ ڈائریکٹ سبسڈی دینی چاہیے, یا تو وہ اسمال فارمر کو ملے ان ٹرمز آف ان پٹ کو ملے.
سارے فقوق تنظیم کے صدر محسن بٹی کہتے ہیں کہ مہنگائی کے یہ اعداد و شمار عوام پر دگنا اثر کر رہے ہیں اور روزمرہ کی اشیاء ضروریہ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی ایک وجہ حکومت کی عملداری اور قیمتوں کے تعین کا مناسب نظام کا نہ ہونا ہے.
لسٹ جب ایشو ہوتی ہے تو اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں. یعنی ہم یہ کتن نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی کول سٹوروں پہ چھاپے مارے, وہ کوئی جا کے کسی کو نجائز کو ہراسمنٹ کرے, ایسا نہیں کہہ رہے. صرف اس کو اس کی شفافیت کو یقینی بنا دے. جیسے ہی گولی کی شفافیت یقینی بنائے اس کے بعد پھر پرائس میجسٹریٹ کی ڈیوٹی آ جاتی ہے کہ وہ اس کے مطابق جائیں اور مارکیٹ میں دیکھیں کہ کیا حال پھل فروش نے, سبزی فروش نے کیا اس کی پرائس لسٹ ڈسپلے کی ہوئی ہے.
حکومت کی جانب سے رواں مالی سال کے لیے سالانہ افراط زر 6% مقرر کی گئی تھی لیکن مہنگائی کی یہ شرح فروری میں ہی تجاوز کر گئی تھی. حکومت نے فروری میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں پر سبسڈی کے لیے 10 ارب روپے کا پیکج دیا تھا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کے دن گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا. وزیر اعظم کے اعلان کے بعد گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے تمام مکاتب فکر نے ان کے اس اقدام کو سراہا ہے. علاقے کے معززین کہتے ہیں کہ یہ اقدام بہت پہلے عمل میں لانا چاہیے تھا, تاہم دیر آئے درست آئے وزیر اعظم نے گلگت کے لوگوں کے دل جیت لیے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے نظر الاسلام.
گلگت بلتستان سے جاری ہونے والے سب سے بڑے اخبار کے ٹو کے چیف ایڈیٹر راجہ کاشف حسین مقبون نے بتایا کہ گزشتہ 72 سالوں سے گلگت بلتستان کے عوام کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ انہیں قومی دھارے میں لایا جائے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم کا اعلان اب بھی یہاں کے عوام کے حقیقی امنگوں کی ترجمانی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ابھی تک عبوری صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے نہ کہ مکمل صوبہ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تاہم پھر بھی وزیراعظم کے اس اقدام کو لوگ مثبت سمت میں دیکھ رہے ہیں۔ بعض محققین گلگت بلتستان کا تعلق کشمیر سے جوڑتے ہیں اور اسے ایک متنازع علاقہ تسلیم کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اس اقدام کو ہمسایہ ملک بھارت نے ناپسند کیا۔ راجہ کاشف حسین گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ ماننے سے اختلاف کرتے ہیں۔
جی پی جو ہے کشمیر کاز کا حصہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایز ایریا وائز دیکھا جائے تو کشمیر میں بھی ڈوگراس کی حکومت تھی اور جی بی میں بھی تھی، تو اس سینس میں اس کو لیا جاتا ہے کہ جی بی جو ہے وہ آپ کی کیا کہتے ہیں کشمیر کاز کا حصہ تھا، لیکن حالانکہ جب آپ ڈوگروں سے جب آزادی حاصل کی تو جی بی جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو گیا اور اس کی اپنی فری ول پہ وہ پاکستان کے ساتھ مرج ہو گیا۔
رواں ماہ کی 15 تاریخ کو پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق عمومی طور پر جس سیاسی جماعت کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی جماعت گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت بناتی ہے اور اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ مصنف اور تجزیہ کار محمد قاسم نسیم کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے اعلان کی تفصیلات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عبور صوبہ بنانے سے ان کی کیا مراد ہے۔ ان کے مطابق بدقسمتی سے لوگ گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ تو گدانتے ہیں، لیکن اسے پاکستان اور بھارت دونوں کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کو جو سہولیات حاصل ہیں وہ انہیں حاصل نہیں ہیں، جبکہ یہاں کے عوام ان تمام سہولیات سے محروم ہیں اور یہاں کے عوام کا 72 سال سے یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ انہیں قومی دھارے میں لایا جائے۔
بطور مجموعی لوگ اس اقدام سے خوش ہیں کیونکہ لوگوں کا شروع سے یہاں پہ جو موومنٹ چل رہی ہے وہ پاکستان سے الحاق کے موومنٹ ہے، پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہونے کی موومنٹ ہے، آئینی اداروں میں نمائندگی حاصل کرنے کی موومنٹ ہے، اور جو بھی پیپلز پارٹی کا 2009 والا جو اقدام تھا سیلف گورننس آرڈر کا وہ اس حوالے سے ایک اسٹیپ فارورڈ تھا کہ اس میں ایک صوبہ کا درجہ اس کو دیا گیا پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام، اور ابھی جو ہے اس کو ایک سٹیپ مزید آگے بڑھ کے اس کو پوری آئینی صوبہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔
محمد قاسم نسیم کے مطابق گلگت بلتستان کے لوگوں کا انتخابات میں سب سے بڑا نعرہ آئینی شناخت کا ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ عبوری صوبہ بنائے جانے کے بعد بہت جلد ہی وہ مکمل طور پر قومی دھارے میں آ جائیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عرب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کا شکار مزید 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان میں اب تک 3,36,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے اور کرونا مثبت کیسز کی تعداد 4% سے زائد ہو گئی۔ ایک روز میں 27,000 سے زائد مشتبہ افراد کے سیمپلز میں سے 1,167 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ وزیراعظم عمران خان نے اس معاملے پر قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں کرونا کی دوسری لہر روکنے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کی دوسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے اور کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ کرونا کے باعث کاروبار اور معیشت بند نہیں کرنا، ہمیں کرونا کی دوسری لہر سے بھی بچنا ہوگا۔ حکومت نے کرونا کی صورتحال کے باعث احساس پروگرام کے تحت غریب اور مستحق افراد کو امدادی رقم کی دوسری قسط کے طور پر 12,000 روپے کی امدادی رقم دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی وبا نے بہت سے لوگوں کو مالی تنگ دستی کا شکار کیا، لیکن اس دوران ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بہت سے صاحب استطاعت لوگ آگے بڑھے جنہوں نے کھلے دل سے فلاحی کاموں میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایسے ہی ایک گمنام ہیرو سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جن کے کام کو بل گیٹس نے بھی سراہا ہے۔ سدرا ڈار اور مرتضی زہری کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
سکندر بزنجو کا تعلق بلوچستان کے علاقے نال سے ہے۔ یہ پاکستان کے نقشے پر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، مگر سکندر بزنجو آج عالمی سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ کرونا وائرس کے بحران میں لوگوں کی خدمت پر مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے انہیں گمنام ہیرو کا لقب دیا، لیکن سکندر کے لیے دوسروں کی بھلائی کے لیے قدم اٹھانا نیا نہیں۔
اتنی بڑی شخصیت مائیکروسافٹ کے فاؤنڈر ہیں جن کو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، جن کی ہم کاوشوں سے ابھی تک وی آر گیٹنگ بینیفٹ فرام اٹ۔ مجھے یہ تھا کہ کہ آئی جسٹ ریئلائز دیٹ نتھنگ از امپاسبل اف یو ورک ایز اے ٹیم. ایک پروگرام اسٹارٹ کیا انیشیٹو بلوچستان یوتھ اگینسٹ کرونا کے نام پہ, اور شروع میں ہم نے یہ ٹارگیٹ کیا تھا کہ جو 40 لوگ ہیں کوئٹہ میں وہ اپنے پاکٹ منی سے ہم سپورٹ کریں گے ٹو فگر آؤٹ لاجسٹکس کیا ہیں, کہاں سے ہمیں چیزیں لینی ہیں, کن کو دینی ہے, لوگ کون ہوں گے جو فائنل ریسیپینٹس ہیں, اور کیا ہمارا امپیکٹ آئے گا.
کراچی میں رہتے ہوئے سکندر کے لیے بلوچستان کے ان علاقوں میں کام کرنا ایک بڑا چیلنج تھا جہاں حالات سازگار نہیں, لیکن مقامی رضاکاروں کے ذریعے امدادی کام چند گھرانوں سے سینکڑوں تک پھیل گیا.
سو وی سٹارٹڈ فرام کوئٹہ اینڈ وی ہیو برانچڈ آؤٹ ٹو مور دین 42 بگ ٹاؤنز. اس میں بلیدا ہے, بلیدا جیسے شورش زدہ علاقے ہیں, اواران ہے, نال ہے, تربت ہے, پنجگور ہے, اس طرح کے علاقے ہیں. نال بلوچستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سفید پوشن جو مانگنے سے کتراتے ہیں, ایون دو اگر ان کے گھر پہ کوئی کچھ کھانے کو ہے بھی نہیں وہ پھر بھی نہیں مانگیں گے. تو ہم نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جن کو ہم سب سے زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو لوکل والنٹیئرس تھے وہ ان کے گھر گئے ہیں, نوک کیا ہے, وہاں پہ چیزیں رکھی ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہیں.
لوگوں کا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ سکندر زرخیز ذہنوں کے لیے بھی سامان مہیا کرتے ہیں. گھر کے صحن میں رکھی یہ کتابیں بلوچستان جائیں گی جہاں بہت سے لوگ ان کے منتظر ہیں.
بلوچستان کا بیشتر حصہ انٹرنیٹ کی فراہمی سے محروم ہے. ایسے میں نوجوان تعلیم سے دور نہ رہ سکیں ان کے لیے سکندر نے کتب خانے قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے, جس کے لیے وہ اب تک 15,000 سے زائد کتابیں مختلف جگہوں پر پہنچا چکے ہیں.
بلوچستان وسائل سے مالا مال ضرور ہے لیکن سہولیات کے فقدان کا بھی شکار ہے. سکندر خود بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہیں اور انہیں یقین ہے کہ کتاب ہی قسمت بدل سکتی ہے. وائس آف امریکہ نے نوجوانوں کی کاوشوں سے قائم کیے جانے والے کتب خانوں کو دیکھنے کے لیے سکندر کے ساتھ بلوچستان کا سفر کیا.
یہ ہمارا علاقہ کوئٹہ سے تقریباً 100-150 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اور اس علاقے میں ہائی اسکول تک نہیں ہے اور انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, یہاں پہ ٹیلی فون کے سگنلز بھی نہیں ہیں. لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ لائبریری سیٹ کی, تو ہم لوگ ان کے لیے جو ہے یہ کتابیں وغیرہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں.
اسی طرح سب دوستوں نے مل کر ہمارے لیے مدد کی. کچھ کتابیں یہاں پر جیسے فارسی کی اویلیبل ہے ہمارے ساتھ, انگلش اسٹوریز ہے, بچوں کے لیے کچھ خاص کتابیں جو پڑھنے کے لیے جن کا شوق ہے وہ آ کے پڑھتے ہیں. رات کے ٹائم بھی اگر ہمارے کچھ دوست آتے ہیں تو وہ یہاں پر تیاری کرتے ہیں اپنے کمیشن کے لیے بھی.
اپنے ہم خیالوں کے ہمراہ سکندر اب بلوچستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مقامی سطح پر کوشش کر رہے ہیں.
بلوچستان میں ابھی 2 سال پہلے 7 سال تک خشک سالی تھی, ابھی اس سال بہت زیادہ فلڈس آئے ہیں. کلائمیٹ چینج از ریئل ہیئر, تو کلائمیٹ چینج پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, یوتھ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں.
سکندر کو یقین ہے کہ تھوڑی سی رہنمائی اور لگن کے ساتھ نوجوان بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسے خود انہوں نے کیا. مرتضیٰ زہری کے ساتھ سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
دنیا بھر میں عالمی وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 12,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. یورپ میں گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران کیسز کی تعداد میں 2 گنا اضافہ ہوا. صرف امریکہ میں 2,30,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. کرونا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے, بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے. برطانوی حکومت کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رواں ہفتے سے شہر لیورپول میں کرونا ٹیسٹوں کی آزمائشی اسکیم شروع کر رہی ہے. اس اسکیم کے تحت تمام شہریوں کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ ان میں کرونا وائرس کی علامات پائی جاتی ہیں یا نہیں. یورپی ملکوں میں کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ ہلاکتیں برطانیہ میں رپورٹ ہوئیں. وبا کی دوسری لہر کے پیش نظر برطانیہ میں جمعرات سے لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے. برطانیہ کا شمال مغربی علاقہ لیورپول کرونا وبا سے شدید متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے, جہاں مذکورہ اسکیم کے تحت رہائش پذیر اور کام کے لیے آنے والے افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے. امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق برطانیہ میں اب تک 10,00,000 سے زائد افراد کرونا وبا سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ 46,000 سے زائد اموات رپورٹ کی جا چکی ہیں. نیوزی لینڈ کے دورے پر موجود ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں اور عملے کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا, جس کے بعد وہ آئسولیشن سے باہر آ سکتے ہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم 30 اکتوبر کو نیوزی لینڈ پہنچی تھی, جہاں مہمان ٹیم کے 3 کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے. منگل کے روز نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی کہ مہمان ٹیم کا پہلا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے, جس کے بعد تمام کھلاڑی اپنے کمروں سے باہر آ جا سکتے ہیں. نیوزی لینڈ پہنچنے والے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں کو کرونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد ٹریننگ اور جم جانے کی اجازت ہوگی, تاہم کرونا وائرس کے پروٹوکال کے تحت کھلاڑی 14 روز تک کرنتینا میں رہیں گے, جس کے دوران 15 کھلاڑی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی, اور دونوں ٹیمیں 27 نومبر کو پہلے T20 میچ میں مد مقابل ہوں گی. ویسٹ انڈیز واحد انٹرنیشنل ٹیم ہے جس نے کرونا وبا کے دوران بیرون ملک کا دوسرا دورہ کیا. اس سے پہلے ویسٹ انڈیز نے جولائی میں انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلی تھی. خبریں ختم ہوئی لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد پروگرام میں پیش کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں, ہمارے ساتھ رہیے.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस है। खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में सदारती इंतखाबात 2020 के लिए आज मंगल के रोज वोटिंग हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक नायब सदर जो बाइडन अमरीका के 46वें सदर बनने के लिए एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं। कमला हैरिस और माइक पेंस नायब सदारत के लिए उम्मीदवार हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 9.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स अर्ली वोटिंग के जरिए अपना हक के रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। आइए इंतखाबात के हवाले से ही कुछ मजीद रिपोर्टें आपके लिए पेश करें। अमरीका में इंतखाबात के बाद क्या माशी पॉलिसियों में इस बात से कतई नजर के कौन सी पार्टी इंतखाब में कामयाबी हासिल करती है तब्दीलियों की जरूरत पड़ेगी या जारी पॉलिसियां ही कारामद साबित होंगी, इस बारे में हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी ने माशियात के दो माहरीन से गुफ्तगू की है। समाअत फरमाइए उनकी रिपोर्ट।
अमरीका में मईशत की इस वक्त जो सूरत हाल है और जो पॉलिसियां अपनाई गई हैं, क्या इलेक्शन के बाद और एक नई हुकूमत के आने के बाद भी वो पॉलिसियां जारी रखना अमरीकी मईशत के लिए बेहतर होगा, ये जानने के लिए हमने दो माहरीन माशियात शिकागो स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जफर बुखारी और वर्ल्ड बैंक के साबिक अहदेदार और मिड ईस्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जुबैर इकबाल से गुफ्तगू की। इस हवाले से एक सवाल के जवाब देते हुए डॉक्टर जफर बुखारी का कहना था,
जहां तक ताल्लुक है इस चीज का कि अमेरिकन इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, खासतौर पर डोमेस्टिकली इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसमें अब इसमें दो तरीके से इकोनॉमी को देखा जाता है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में मैं समझता हूं कि इस थर्ड क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, लेकिन वो उसको बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है जो कि अमेरिका की ओवरऑल चूंकि मेच्योर इकोनॉमी है उस हिसाब से ग्रो करती थी। जैसे सेकेंड क्वार्टर में अमेरिका की इकोनॉमी 31% श्रिंक हुई थी GDP, तो लेकिन थर्ड क्वार्टर जैसे खत्म होता है सितंबर में, तो आप ये देखिए कि उस वक्त जो इकोनॉमी इंक्रीज हुई है वो 33.1% इंक्रीज हुई है। तो अगर हम इसका पिछले क्वार्टर का और सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर अगर हम कंपैरिजन करें तो यकीनन सेकंड क्वार्टर में चूंकि पेंडेमिक जो था वो बहुत जोरों पर था और इसकी हर तरफ जैसे प्रेसिडेंट खुद भी डेली मीडिया की ब्रीफिंग कर रहे थे, तमाम सिटीज के अंदर लॉकडाउन था, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट ये आया कि इकोनॉमी वाकई श्रिंक हुई 31%। लेकिन फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का और बहुत सारे रिपब्लिकन गवर्नर्स का जो ये पॉइंट था कि हमें इकोनॉमी को ओपन करना है, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड वे में करें, और जो उन्होंने किया ओपन किया उन्होंने इकोनॉमी को थर्ड क्वार्टर, और उसमें फिर ये जरूर हुआ कि थर्ड क्वार्टर समर भी था, तो उस समर में बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी मिली कि थोड़ी बहुत जो इकोनॉमी ओपन हुई थी रेस्टोरेंट्स में 30% 40% इन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप डिस्टेंस से बैठेंगे, तो उससे जो एक्टिविटी जनरेट हुई है तो उसने वो गैप भी पूरा किया -31% का, और वो समझे कि 2% ऊपर गए जो कि एक बिल्कुल जो कि एक नॉर्मल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एज ए मेच्योर इकोनॉमी के अमेरिका के तकरीबन हर क्वार्टर में रहते थे। जब हम माइक्रो की तरफ जाते हैं उसका ताल्लुक होता है आम आदमी की जिंदगी के साथ, लेकिन फिर इसके जो इंडिकेटर्स हम देखते हैं माइक्रो लेवल पर भी और उसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें तकरीबन ये था कि 11 मिलियन लोगों को जॉब्स वापस मिल गई थी, और अल्टीमेटली जब ये परसेंटेज हम देखते हैं तो ये परसेंटेज फिर एक नेग्लिजिबल परसेंटेज बन जाती है।
पोस्ट इलेक्शन क्या यही पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगी और बेनिफिशियल होंगी अमरीका के लिए, इधर वे कोई भी पार्टी जीतती है?
देखिए इसमें अमेरिकन जहां तक ताकुन है पॉलिसीज का, पोस्ट इलेक्शन पॉलिसीज में नॉर्मली जो अमेरिका रन होता है एक्चुअली वो व्हाइट हाउस से रन नहीं होता है, वो हर शहर का जो अपना मेयर होता है वो रन करता है। देखिए कि बहुत सारी पॉलिसीज हर स्टेट के अंदर इस साल ऐसे रेफरेंडम्स हो रहे हैं जहां पर के टैक्स कट्स के ऊपर बात हो रही है, जहां पर के जो सोशल सर्विसेज हैं उनके ऊपर बहुत सारे वोटिंग हो रही है, और टैक्स का इशू जो है खासतौर पे ये एक बहुत बड़ा रेफरेंडम का इशू है जो कि बिल्कुल लोकल होता है। लेकिन ये जरूर है कि इररिस्पेक्टिव चाहे कोई भी पार्टी आ जाए उन्होंने जो पॉलिसीज है कोविड की उसको तो इक्वली उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर बुखारी साहब आपका। डॉक्टर जुबैर इकबाल ये फरमाइए, آپ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ الیکشن اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے اور ادھر وے کوئی بھی پارٹی برس اختیار آتی ہے کیا اکنامک پالیسیز میں کوئی تبدیلی لانا ضروری ہوگا؟
اگلا سال جو ہے اس کی سب سے بڑا اثر جو ہے وہ کورونا وائرس ہی ہوگا کیونکہ کورونا وائرس جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے جس کی وجہ سے نیگیٹو اثرات تو اکانومی پہ رہیں گے یقیناً اتنے سیریس نہیں ہوں گے جتنے کہ اس سال تھے لیکن اگلے سال کی بھی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہی رہے گی اور اگر پازیٹیو ہوتی بھی ہے تو اتنی کم ہوگی کہ جو نیگیٹو اثرات ہوئے ہوئے ہیں 2020 کے وہ ختم نہیں ہوتے ان ادر ورڈز جو انکم ہوگی 2021 میں وہ 2019 کی انکم سے کم رہے تو یہ ایک بڑا اہم سا معاملہ ہے اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ان الیکشنز کے بعد کوئی پارٹی جو گورنمنٹ بناتی ہے وہ کیا کرے گی یہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا اپروچ بڑا مختلف ہے جہاں تک ڈیموکریٹس کا تعلق ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ میجر اسپینڈنگ کریں گے خاص طور پہ انفراسٹرکچر کے اوپر اور وہ فنڈنگ پرووائڈ کریں گے سمال بزنسز کو اور لوگوں کو جو کہ انمپلائڈ ہو چکے ہیں ریپبلکنز آتے ہیں کیونکہ ریپبلکنز کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ٹیکسز کو اور کم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے اسپینڈنگ بڑھائی جائے ان ٹرمز آف جو ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے اب جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ کچھ معلوم نہیں کہ ایگزیکٹلی کس طریقے سے وہ پالیسیز کو اپلائی کریں گے لیکن براڈلی اسپیکنگ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ جو اپنی کرنٹ پالیسی ہے اس کو قائم رکھے گی اور اس کے لیے ان کو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ صرف یہی نہیں کہ پریزیڈنٹ ان کا ہو بلکہ سینٹ میں ان کے ہو جس کی وجہ سے پھر ان کو سپورٹ مل جائے وہ کرنے کے قابل ہوں جہاں تک ڈیموکریٹس کا تعلق ہے اگر وہ پاور میں آ جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا اسپینڈنگ بہت زیادہ بڑھے گی اور جو اسپینڈنگ زیادہ بڑھے گی اس کی وجہ سے گروتھ زیادہ پیدا ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس ڈاؤن لانگ ٹرم گروتھ اس میں مشکلات پیدا ہونے شروع ہو جائیں کیونکہ انفلیشن بڑھ سکتی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ جہاں تک 2021 کا معاملہ آتا ہے اس میں گروتھ زیادہ ہوگی اور انمپلائمنٹ کم ہو جائے گی
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال
قمر عباس جعفری معاشیات کے دو ماہرین سے گفتگو کر رہے تھے امریکی الیکشن کی جدید تاریخ میں خواتین کے ووٹ کسی امیدوار کے چناؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن امریکی خواتین نے یہ حق حاصل کرنے کے لیے ایک طویل جدوجہد کی تھی جس کے نتیجے میں 19ویں ترمیم کے تحت 1920 میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا آئیے سنتے ہیں اسی بارے میں ہمارے ساتھی شہناز عزیز کی دو ممتاز ماہرین ڈاکٹر طیب محمود اور ڈاکٹر عادل نجم سے بات چیت
نسل کی بنیاد پہ ملکیت کی بنیاد پہ جینڈر کی بنیاد پہ لوگ ووٹ نہیں دے سکتے تھے تو بہت کمتی تھی ووٹروں کی تعداد میں تو اس میں چار دفعہ آئین میں ترمیم کرنی پڑی اور اس کے علاوہ دوسرے قوانین لانے پڑے جس سے کہ ووٹرز کی کا جو بیس ہے وہ وسیع ہو سکا 15ویں ترمیم تھی 1870 کی جس میں یہ کہا گیا کہ بھئی نسل کی بنیاد پہ ووٹس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا پھر 19ویں ترمیم ہوئی 1920 میں جس میں خواتین کو پہلی دفعہ امریکہ میں ووٹ کا حق ملا پھر 24ویں ترمیم ہوئی 1964 میں ووٹ ڈالنے کے لیے کسی قسم کی ٹیکس یا کسی قسم کا پیسے کی ادائیگی کی جو تھی شک اس کو ختم کیا گیا اور پھر آخر میں 26ویں ترمیم ہوئی 1971 میں جس سے ووٹر کی عمر کو 18 سال کا کیا گیا اور ساتھ ہی کہنا چاہیے کہ ووٹر رائٹس ایکٹ جو 1962 میں ہوا وہ بھی بہت اہم ہے اس زمرے میں
راجل نجم ڈاکٹر صاحب نے بات کی 1920 میں جو خواتین کو حق دیا گیا ووٹ دینے کا تو بہت دفعہ یہ حیرت ہوتی ہے پاکستان یا ہندوستان میں لوگوں کو یہ سن کر کیونکہ ظاہر ہے ان ملکوں میں آزادی کے فوراً بعد حق تھا ووٹ دینے کا خواتین کو لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بات 19ویں صدی کے اوائل کی ہے تو کیا اس زمانے میں دوسرے جو مغربی ملک تھے ان میں بھی یہ بات تھی یا خواتین کو وہاں ووٹ دینے کا حق حاصل تھا
دیکھیے بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ایولیوشن ہے جو صرف امریکہ میں نہیں ہے وہ تمام دنیا میں اور میرے خیال میں یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ امریکہ میں جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا 1776 میں تو 1776 میں تو دنیا میں الیکشن بڑی کم ہوتی تھی, فرانس میں بھی ریولیوشن آئی نہیں تھی, برٹن میں آ چکا تھا ایک سسٹم الیکشن کا, لیکن وہ ویسا نہیں تھا جیسا اب ہوتا ہے. سو خواتین کو تو ووٹ بہت بعد میں ملا پوری دنیا میں, بلکہ میرے خیال جہاں تک مجھے ایکچولی بر صغیر میں خواتین کو ووٹ پہلے ملا بہ نسبت بہت سے ممالک, برطانیہ سے بھی فار ایگزامپل, اور امریکہ سے بھی. امریکہ کا ایک ہمیشہ مسئلہ جو ہے وہ ایک نسلی تفریقہ بھی ہے. جہاں تک میرا مطالعہ ہے, بیسکلی جب یہ الیکشن والی گفتگویں شروع ہوئی ہیں تو ایک آئیڈیا یہ تھا کہ جی اہل کون ہے, ووٹ دینے کا اہل کون ہے, یہ نہیں حکومت کرنے کا اہل کون ہے, ووٹ دینے کا اہل کون ہے. اور وہ عموماً اس کا جو فوکس تھا وہ لینڈ اونرشپ پہ تھا. تو وہ فیوڈل ایک سسٹم تھا جس میں جی اگر آپ کی زمین ہے تو آپ کو ووٹ ملے, یہاں تو یہاں تک کہ ایک 3/5 ووٹ اور جو فل ووٹ بھی نہیں ہر ایک کو ملا. تو وہ ایک تاریخی پروسیس ہے جو ایوالو ہوتا رہا. امریکہ میں میرے خیال میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, ڈاکٹر صاحب اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں, کہ ان اے وے ایولیوشن ریسنٹ سالوں میں نہیں ہوئی.
تو سامعین یہ تھے سیٹل سے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود صاحب جو کہ قانون کے ماہر ہیں, اور ڈاکٹر عادل نجم یہ بھی ڈین رہ چکے ہیں, بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی انتخابی مہم کے دوران خارجہ تعلقات کی بات زیادہ تر کرونا وبا کے پس منظر میں ہی ہوتی رہی, لیکن اس سال خارجہ پالیسی سے متعلق کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو کسی بھی امیدوار کو برتری دلوا سکتے ہیں. تفصیلات عمران جدون کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
امریکی انتخابات سے قبل صدارتی مباحثے کے آخری حصے کے دوران امریکی قومی سلامتی کو لاحق خطرات کا صرف مختصر طور پر ذکر کیا گیا تھا. جب شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کی مسلسل تیاری کے بارے میں پوچھا گیا تو صدر ٹرمپ نے کم جونگ ان کے ساتھ اپنی سفارتی کوششوں کا دفاع کیا.
شمالی کوریا میں ہم جنگ نہیں لڑ رہے, ہمارے اچھے تعلقات ہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں. دوسرے ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اچھی بات ہے.
ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی یک طرفہ خارجہ پالیسی پر تنقید کی, جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے مخالفین پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے.
He's legitimized North Korea.
انہوں نے شمالی کوریا کو جائز مقام دیا ہے. وہ اسے اپنا اچھا دوست کہتے ہیں جو کہ ایک بدماش ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں بہتری ہوئی ہے, جبکہ ان کے پاس پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر میزائل موجود ہیں جو کہ کہیں زیادہ آسانی سے امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں.
ٹرمپ انتظامیہ نے شمالی کوریا کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کو اپنی خارجہ پالیسی کے کارناموں میں سے ایک قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور اس کے کچھ ہمسایہ ممالک کے مابین بہتر تعلقات کو بروئے کار لانے, افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن معاہدہ, شام میں داعش کو شکست دینے اور امریکی افواج کو غیر ملکی تنازعات سے واپس بلانے اور اتحادیوں کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ امریکی فوجیوں کی بیرون ملک تعیناتی کے اخراجات کا زیادہ سے زیادہ حصہ ادا کریں. جبکہ جو بائیڈن نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران, روس اور چین کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ میں توسیع کرنے کی اجازت دینے میں غلطی کی ہے کیونکہ امریکہ اپنی عالمی قیادت کے کردار سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے, اور خاص طور پر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی اس بات پر مذمت کی کہ انہوں نے روسی لیڈر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ روس کی جانب سے طالبان کو امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے پر انعام دینے کی رپورٹس کا معاملہ نہیں اٹھایا. زمانہ جنگ سے ہٹ کر خارجہ پالیسی عام طور پر امریکی انتخابات میں اہم کردار ادا نہیں کرتی, لیکن اس سال صدر ٹرمپ کی کمیونسٹ کیوبا پر عائد سخت تجارتی پابندیاں اور وینزویلا کے سوشلسٹ رہنما نکولس میڈورو کو اقتدار سے ہٹانے کی کوششوں سے فلوریڈا میں کیوبن امریکیوں میں ان کی حمایت میں اضافہ ہو سکتا ہے.
ٹرمپ کی کیسٹرو مخالف اور وینزویلا پر جمہوریت کے حق میں پوزیشنز ووٹروں کے ایک چھوٹے طبقے میں ٹرمپ کی مدد کر رہی ہے.
یہ واضح نہیں کہ آیا صدر ٹرمپ کی اسرائیل کے لیے بھرپور حمایت فلوریڈا میں جو بائیڈن کے لیے یہودی امریکیوں کی حمایت کو کم کر سکتی ہے. ان یہودی امریکنز نے سن 2016 میں ہلری کلنٹن کو بھاری اکثریت سے ووٹ دیے تھے. چین کی غیر منصفانہ تجارتی پالیسیز کے رد عمل میں صدر ٹرمپ کے چینی مصنوعات پر محصولات بھی میشیگن اور پینسلوینیا جیسے صنعتی ریاستوں میں مزدور طبقے کے ووٹرز کے درمیان اپنی حمایت کو بڑھا سکتے ہیں. ٹرمپ 2016 میں یہ اہم سٹیٹس جیت گئے تھے, اور اس سال بھی یہ ریاستیں اس الیکشن کا فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. برائن پیرن کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان ادالیہ۔
ایسے مالیاتی آپریشن اور سرکاری عہدیداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش میں جو بدستور نکاراگوا کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، امریکی حکومت نے آنا ہوریا گوئیڈو، اوجوا پال اوکنسٹ کیلی اور کایا رورل نیشنل یا کرونا کے خلاف تعزیرات عائد کر دی ہیں۔ یہ کارروائی انتظامی حکم نامے 13851 کے تحت کی گئی ہیں۔ یہ افراد اور یہ ادارہ نکاراگوا میں ڈینیل اورٹیگا کی حکومت کی بدعنوان اور جابرانہ سرگرمیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کارروائی کرتا ہے۔ ایک تحریری بیان میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ گوائیڈو اور اوکویش کے خلاف تعزیر سے اورٹیگا حکومت اور ان لوگوں کے خلاف احتساب کے عمل کو تقویت ملتی ہے جو اپنی ظالمانہ سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ کرونا نامی کوآپریٹو کے خلاف تعزیر عائد ہونے سے حکومت کے ایک اور وسیلے کو استعمال کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ گوائیڈو اٹارنی جنرل ہیں اور خبروں کے مطابق ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری وکیلوں کے ایک گروپ کی تشکیل میں مدد دی جس نے نکاراگوا کی نیشنل پولیس کے ساتھ مل کر سیاسی قیدیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے۔ امریکہ نے نکاراگوا کی نیشنل پولیس کے خلاف پہلے ہی تعزیر لگا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ انہی اطلاعات کے مطابق اس خصوصی یونٹ نے جسے گوائیڈو نے قائم کیا تھا گزشتہ 2 برس کی مدت ایسے قیدیوں کے خلاف جنہیں پرامن مظاہرے پر حراست میں لیا گیا تھا الزامات عائد کرنے میں صرف کی ہے۔ وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ کویسٹ صدر اورٹیگا کی پریزیڈنسی کے سیکرٹری ہیں اور حکومت کے جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جواز مہیا کرنے اور ان پر پردہ ڈالنے میں ان کا کردار نمایاں ہے۔ کرونا بچت اور قرضوں کی ایک کوآپریٹو ہے جو نکاراگوا کی وینزویلا کے ساتھ رعایت پر چلنے والی تیل کی تنظیم ہے جو آمدنی کی ترسیل کے لیے اورٹیگا حکومت کے اصل وسیلے کے طور پر کام دیتی ہے۔ اس سے اورٹیگا کی سرپرستی میں چلنے والے نیٹ ورک کی ادائیگی کے لیے کام لیا جاتا ہے۔ حکومت کے عہدیدار جن میں وہ شامل ہیں جن پر غیر ملکی اثاثوں سے متعلق محکمہ خزانہ کے دفتر نے تعزیرات لگا رکھی ہیں اپنے ناجائز اثاثوں کو چھپانے کے لیے کرونا میں دیکھ بھال کے ضوابط کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وزیر خزانہ اسٹیو منوچن نے کہا ہے کہ اورٹیگا حکومت اپنے ارکان کے ذاتی فائدے اور اصلاحات کے لیے نکاراگوا کے لوگوں کے مطالبات کو نظر انداز کرنے کی خاطر سرکاری وسائل کا بدستور غلط استعمال کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اورٹیگا حکومت کو بدستور ہدف بنانے کا تہیا کر رکھا ہے اور اس مقصد کے لیے ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو حکومت کی کھلم کھلا بدعنوانی میں سہولت کار کا کام انجام دیتے ہیں۔ امریکہ نکاراگوا کے لوگوں کی حمایت اور جبر و استبداد کو کم کرنے کے لیے اورٹیگا حکومت پر دباؤ ڈالنے، انسانی حقوق کا احترام کرنے اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے کی خاطر جن سے نکاراگوا میں جمہوریت بحال ہو سکے ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات 2020 کے لیے ووٹنگ آج منگل کے روز ہو رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق نائب صدر جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر بننے کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ کاملا ہیرس اور مائک پینس نائب صدارت کے لیے امیدوار ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 9.5 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز ارلی ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق کی رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ امریکہ میں صدر کا انتخاب عوامی ووٹ کے ذریعے چنے گئے الیکٹرل ووٹوں کی تعداد پر ہوتا ہے۔ امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 538 میں سے 270 الیکٹرل ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ہمیشہ ہی چند ریاستوں کو بڑی اہمیت حاصل رہتی ہے جنہیں بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ریاست پنسلوانیا بھی انہی ریاستوں میں سے ایک ہے اور ریاست کی اسی اہمیت کے پیش نظر دونوں صدارتی امیدواروں نائب صدر جو بائیڈن اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار اس کا دورہ کیا ہے اور جلسوں سے خطاب بھی کیا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں امریکہ کے صدارتی انتخابات کی جانب مبذول ہیں۔ برطانیہ کے خارجہ پالیسی سے متعلق ریسرچ گروپ چیدم ہاؤس کے ایک مضمون میں کہا گیا کہ گزشتہ چار برس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ امریکہ میں جو پالیسیاں اپنائی جاتی ہیں ان کے اثرات دنیا بھر میں رونما ہوتے ہیں۔ اور یورپی ملک آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں پیر کی شب چھ مختلف مقامات پر فائرنگ کے واقعات میں چار افراد ہلاک اور کم از کم 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔